أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلوات محمد وعلى آله. سن 1428 ہجری کی محرم الحرام کی آج پانچویں تاریخ گزر گئی. ترجمہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، مطلب آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا کہ شاید یہ عقدہ سہرائی ہو رہا ہے کہ چونکہ ضرور قاعدہ لطف بندوں کی ہدایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم نے رسول کو منتخب کیا ہے تمہارے درمیان سے، جو تمہاری بے چینی پر تڑپ جاتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے یہ والا و شہدہ ہے، مومنین پر رؤوف و رحیم ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، جو کچھ لوگ منہ پھیرتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. صلوات محمد وعلیٰ. بہت ہی ڈرتے ڈرتے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب تک کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ وہ اسلام جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے، رائج ہے، وہ اس اسلام سے بالکل الگ ہے کہ جس کو قرآن پیش کر رہا ہے اور جس کو رسول نے پیش فرمایا ہے، جس کو آئمہ طاہرین نے پیش فرمایا ہے، جو دین و شریعت کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے. دو منٹ مجھے دے دیجیے ریکیپنگ کے لیے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کی فاؤنڈیشن دو پلرز پر، دو کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے: جلب منفعت اور دفع مضرت. سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ہر وہ شے پہ جو نفع بخش ہو، لابھ دائک ہو. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، ہندی بھی بولنا پڑتی بھائی، کیا کروں، زبان سے دنیا نکل جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے ہندی بولنے کی. نفع بخش ہو سوسائٹی کو، جس سے نفع پہنچتا ہو وہ لے لو، وہ اسلام ہے. ہر وہ شے کے جس سے تم کو، تمہاری فیملی کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہو، اس کو نکال باہر کر دو، وہ اسلام نہیں ہے. مالی منفعت اگر تم کو مل رہی ہے کسی شے سے، لے لو. جوا کھیلنے میں نقصان ہے، چھوڑو. بزنس کرنے میں فائدہ ہے، لے لو. انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں امیروں کا فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کا نقصان ہوتا ہے، چھوڑو. میں نے سیاح کے سامنے کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں، میں گوارا ہی نہیں بات کہہ گیا، اسلام کا اکنامک سسٹم زکات بیس ہے. زکات بیسڈ سسٹم میں امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے. انٹرسٹ بیس اکانومی میں غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جاتا ہے. ان کا نقصان ہوتا ہے تب ان کا، تو اس سے چونکہ سوسائٹی کے ایک طبقے کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا ایسے نکال باہر کر دو. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ شریعت ایسے حفاظت جو بنی ہوئی نہیں ہے, اس میں پانچ مقصد ہیں, پانچ ٹارگیٹس ہیں جہاں وہ مسلمانوں کو لے کر جانا چاہتی ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذہین ہونا چاہیے, معاملہ فہم ہونا چاہیے, ریشنل ہونا چاہیے, ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, ان کا رد عمل عاقلانہ ہونا چاہیے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے. عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے, جذبات انسان کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھیے آپ ذرا غور تو کیجیے. اس کے بعد دین دوسرا مقصد ہے. دین کے معنی ہے دینداری. کسی کی دینداری آپ کو آزمانا ہے, میں آپ کے سامنے پرسنل تجربہ کر رہا ہوں. اس کی اور امام نے فرمایا بھی ہے, یہ آپ آزما لیجیے. نمازوں سے کسی کا دین تھوڑی طے ہوتا ہے, روزوں سے کسی کا دین نہیں طے ہوتا. یہ امام نے بھی کہا, میرا تجربہ بھی ہے. یہ کس نے کتنے حج کیے اس سے دین طے نہیں ہوتا. جو حاجی ہے, جو نمازی ہے, جو قاری ہے, اسے کسی وقت کا متولی بنا دیجیے. پھر دیکھیے کہ کتنی تیزی سے وہ وقت کو کھانا شروع کرتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیندار نہیں تھا. دینداری انسان کی مالی معاملات میں ہی خپت کر دی جاتی ہے. جو مالی معاملات میں, فائنینشیل میٹرس میں با ایمان ہو, وہ ہے دیندار. ایمان میں تصادق کر سکتے ہیں. میں تو نہیں تو معاشرے میں اگر ایک ایسے سسٹم پھیل جائے جس میں کہیں کرپشن نہ ہو, جہاں لوٹے نہ پائے جاتے ہوں, بکاؤ مال کی شکل میں انسان موجود نہ ہو, تو ایک آئیڈیل معاشرہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد حفاظت جان رہو, لمبی زندگی پا کر رہو, صحت مند رہو, ہیلدی رہو. یہ بری چیز ہے. اس کے بعد مال, غریب نہ رہو, فقیر نہ رہو. نہ فقیر رہو نہ کسی کو فقیر رہنے دو. یہ شریعت کا سسٹم ہے بھائی, خدا کے لیے سمجھیے. نہ خود غریب رہو نہ کسی کو غریب رہنے دو. مولا علی کے زمانے میں تاریخ کو پڑھیے, کتنے برس ہوئے تھے اسلام کو آئے ہوئے, مگر لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اونٹوں کے اوپر زکات کا مال لگتے ہوئے گھوما کرتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے تو ہم دے دیں. ملتا ہی نہیں تھا. پاورٹی ختم, غربت ختم ہو گئی تھی. یہ کس کی برکت تھی؟ اسلام کی. یہ کس کی برکت تھی؟ دین کی. میں اپنے ملک کو کہہ رہا ہوں, ہندوستان کو آزاد ہوئے اب 60 برس ہو چکے, اس سے زیادہ. اور پاکستان کی توئن ہے نا, دونوں بھائی بھائی ہیں دونوں. جو اس کی عمر ہے وہ اس کی عمر ہے. تو پاکستان تھوڑا سا بڑا ہے. یہ 14 اگست کو بنا ہے, وہ 15 اگست کو. یہ سینئر ہے, ایک دن کے سینئر سے بھی پاکستان کو زیادہ حاصل ہے. تو اب تو میرا ملک ہے بھائی, ہندوستان کو آزاد ہوئے 60 برس ہو چکے, یعنی اب آزادی کی کمر جھکنے لگی. مگر سنیے, اب تو میں تم ملک کی بات کر رہا ہوں نا, دنیا میں اس وقت 60 کروڑ لوگوں ہیں. 60 کروڑ, 60 کتنی زبان ہوتا ہوں, 60 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو غریبی کی لائن کے نیچے ہیں. ان 60 کروڑ میں سے 30 کروڑ فقط بفضل خدا ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. آدھے پورے میں سے آدھے فقط ہندوستان میں, یا آفیسر وہ ہیں اسٹیٹسٹکس میں, اور آدھے ہیں پوری دنیا. یہ ہے آزادی کی برکت. اور اسلام آیا تو چند برس سے لوگ حیران ہیں کہ ہم کس کو دیں, کوئی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی زکات کا پیسہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اخلاقی مشکلیں کس نے حل کی؟ اسلام نے. بیماریوں کی مشکلیں کس نے حل کی؟ اسلام نے. مالی مشکلات کس نے حل کیے؟ اسلام نے. بے وقوفوں کو صاحب عقل کس نے بنایا؟ اسلام نے. تو اسلام ہے مشکلات کا حل کے نہیں ہے, یہ کوئی چھوڑی کی چیز تھوڑی, تو آپ کا آبزرویشن ہے, تعریف مشاہدہ ہے. اس کے بعد حفاظت ہے نسل, پاک و پاکیزہ نسل, پیارے پیارے بچے, نام و نسب جاننے والے بچے, جو فخر سے کہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے, یہ فخر سے کہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کون ہمارا باپ تھا. بھائی یہ واقعہ ہے نا, اس کا مطلب یورپ امریکہ میں آج بچے جو الیجنیٹ ہوتے ہیں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لکی ہنسی نہیں ہیں, ہم ماڈرن ہیں, ہم ماڈرن, ہم کو نہیں پتا کہ ہمارا باپ کون تھا. بلڈی فادر, ہو آر مائی بلڈی فادر, ان کو نہیں پتا ہے. تو اسلام نے مشکلیں عزیزوں حل کی یا حل نہیں کی؟ اب میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مشکل پیدا ہوتی ہے ناواقفی سے. شریعت بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, اگر آپ کو شریعت کے فنڈامنٹلس معلوم ہو جائیں تو بہت کم آپ کو کسی کو عالم دین کے پاس آپ کو جانا ہوگا مسائل معلوم کرنے کے, جزوی مسائل معلوم کرنے کے آپ جانا ہوگا. لیکن آپ کس مشکل میں پھنسیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ اسلام کا راستہ کیا ہے, کدھر اسلام میں جانا چاہ رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کو. کہتے ہیں آپ کہ اسلام بہت مشکل ہے, کدھر مشکل اسلام, جو خود مشکل ہوگا وہ مشکلوں کو کیا حل کرے گا بھائی. تو کل میں نے جو بات کری تھی یہاں سے, اسلامی شریعت کا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے, جس کو قرآن نے تین جگہ الگ الگ طریقوں سے بیان کیا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ کسی تصنیف کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ کلام الہی کا ٹکڑا ہے کہ وہ اللہ جب اس نے رسول وہ بھیجا ہے کہ جو رؤوف و رحیم ہے, تو وہ خود کتنا رؤوف و رحیم ہوگا, وہ تم کو دین کے ذریعے سے مشکلوں میں نہیں پھنسانا چاہتا. سسٹم سمجھ لو اسلام کا بس. تو اب آسانی پر دیس ہے یہ اسلام, اس لیے شریعت کرانی ہے شریعت پہلا, یعنی آسان شریعت, نہ واقفیت ملا کے آپ پھنس جاتے ہیں مشکلات میں. تو میں آپ کو فنڈامنٹل سے بتا رہا ہوں کہ ان فنڈامنٹلس کی روشنی میں بہت سے مسائل آپ دوسروں سے پوچھے بغیر انشاءاللہ خود ہی حل کر لیں گے اور پرابلمس کو آپ سالو کر لیں گے. جس میں پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام میں آسانی ہے دشواری نہیں ہے, یہی سیرت رسول تھی. رسول کی سیرت ہم کو یہ ملتی ہے کہ جب رسول کو ایک منزل تک پہنچنے کے لیے یا ایک ہدف یا ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہوتے تھے, دو چوائسز ہوتی تھی, ایک مشکل اور ایک آسان, تو رسول ہمیشہ آسان راستہ اختیار کیا کرتے ہیں. یہ سیرت رسول ہے. رسول جب مبلغین کو تبلیغ کے لیے دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے تو ان کو ہدایت دیتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا, تم رحیم و کریم اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے نمائندے بن کر جا رہے ہو, لوگوں کے لیے دین کے ذریعے سے آسانیاں پیدا کرو, مشکلوں کو مٹاتے چلے جاؤ. سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث, یہ ہدایت رسول, ڈائریکشن ایک جگہ بتاؤ درجنوں جگہ پر موجود ہے. ہمارے یہاں میں بھولا سوری ہوں بھائی, سوچتا ہوں کہوں کیسے، جو بات مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو کہنے کے لیے ذرا مجھے رکنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں نماز کی کامیابی کی اور قبولیت کی سند یہ ہے کہ جتنی لمبی نماز امام جماعت پڑھائے اتنا ہی وہ مقدس ہے. اور بولا ظالم اور ذاکر ضرور اٹکے نکلے ہی نہیں، اتنی مشکل سے نکلنے کے بعد میں پیچھے والے کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ذات نکل گیا، جان بچ گئی. مگر زمانے رسول میں شام بدر میں ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے تو رسول ان کو سینے سے ہی لگایا، جب رسول کے سامنے آئے تو پیشانی پر شکن پڑ گئی. یہ کیا کرتے ہو تم؟ کیا تم لوگوں کو اسلام سے بھگانا چاہتے ہو؟ مشکل نہ پیدا کرو. کیا تم لوگوں کو اسلام سے بھگانا چاہتے ہو؟ کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس کو کچھ بوڑھے بھی ہیں؟ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کچھ کھڑے ہیں اس کو کچھ کمزور بھی ہوں گے؟ کیا تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ممکن ہے کوئی بیمار بھی ہو؟ کیا تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ اراضی بیکاری نہیں ہے، آدمی کو دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو کسی کام پر بھی جانا ہو؟ ارے بھائی خدا کے لیے آپ یہ پڑھ لیجیے، میرے اعتبار نہ کیجیے. سنی بھی پڑھ لیں، شیعہ بھی پڑھ لیں، سب جگہ یہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے نماز پڑھ لیں سب بیکاری تھوڑی ہیں. اپنے دھندوں پر جانا ہے، اپنے کاروبار پر جانا ہے. اب آپ سمجھے، اگر ایک طرف کاروبار ہے ایک طرف نماز ہے تو نماز کو مختصر کیا جائے گا کاروبار پر؟ ہاں سنی آنے دی جائے گی، تاکہ فائنینشیل پوزیشن امت کی ڈاؤن نہ ہو. خود رسول کے بارے میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ حادثہ ہوا، میں نے مزید مطالعہ کیا تو میں دیکھا نہیں، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ سنت رسول تھی، طریقہ رسول تھا کہ اگر حضور نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور نماز جماعت میں اس وقت مسلمان عورتیں بیچاری اتنی مسلمان نہیں تھی جیسی آج کی مسلمان ہو گئی ہیں. اچھا میں نے کہا آج عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع ہے، رسول کے زمانے میں جاتی تھی، ابھی نہ جاتی ہوئی واقعہ کیوں ہوتا اور یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوگا کہ اگر عورتیں کسی نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے معصوم بچے کو اور نماز شروع ہوئی اس نے گوشت سے اتار کر وہاں بٹھا دیا اور تھوڑی دیر میں بچے نے رونا شروع کیا تو رسول غیر معمولی تیزی کے ساتھ نماز کو ختم کر دیتے اور جب کوئی پوچھا تھا کہ حضور آپ نے اتنی تیزی سے نماز کو ختم کر دی، کہا تم نے نہیں سنا، ایک بچہ رو رہا تھا، بچے کے رونے سے ماں کا دل بے چین ہو رہا تھا. اسلام ماں کے دل کو سکون دینے کے لیے آیا ہے، تڑپانے کے لیے نہیں آیا. سمجھیے میرے بچوں، میرے جوانوں، اسلام کو سمجھو، یہ ہے اسلام. جو نماز رسول، اس سے بہتر نماز کون ہو سکتی ہے؟ وہ شرط کر دی جائے گی کہ ایک ماں کا دل بچے کے رونے پر ترپے. اب جہاں پہ میں پہنچوں گا آپ اور باتیں سن رہے ہیں آپ کے سامنے. سب سے مشکل آتی ہے ہمارے یہاں طہارت و نجاست کی، نجس اور پاک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، بھیا یہ کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ بات فرض کرتا ہے کہ ہر شے پاک ہے. کیا رولنگ ہے؟ کل روز یہ بار بار کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ فکر حنفی و مالکی و شافی و جعفری، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی رولنگ ہے. ایک لفظ کا فرق ہے، وہ دونوں کا معنی ہے کہ میں دونوں کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کل شیء طاہر حتى تعلم انه قذر، یہ ہمارے یہاں کا جملہ ہے، ان کا بھی جملہ یہ کہ حتى تعلم انه مریض، دونوں میں کوئی فرق نہیں، قذر مریض کو کہتے ہیں. یعنی ہر شے پاک ہے، ہر شے پاک ہے، لو بھیا اسکرین چیک، ہر شے پاک ہے جب تک تم کو اس کے نجس ہونے کا 100% سب در سب یقین نہ ہو جائے وہ پاک. کس حد تک یقین ہو جائے بتاؤں؟ سن لیجیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، اس وہاں کے ہمارے میں مسجد تھی، وہ بےچارے وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور روز یہ تماشا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے تو پتا نہیں انگلی ان کی کیسے نجس ہو جاتی تھی، انگلی کی پہلی پور نجس ہو جاتی تھی، وہ انگلی کی پور کو پار کرتے تھے تو پانی یہاں تک آ جاتا تھا، وہ کہتے تھے یہاں یہ بھی نجس ہو گیا، پھر وہ یہاں پار کر کے تھا یہ پانی یہاں تک آ گیا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پور سے شروع کرتے تھے اور ڈبکی پر ختم ہوتا تھا. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اب جب شریعت کہہ رہی ہے تو آپ سے کیا تعلق؟ ہر شے پاک ہے، ہر شے پاک ہے، جب تک کہ آپ قسم کھا کر یہ نہ کہیں کہ یہ نجس ہے. اب آپ کیا سن لیجیے، اس سے متعلق آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہاں سے اس کی لمیٹیشن ہیں. ایک شخص نام ہے جعفر صادق، علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے فضل رسول آج قصہ ہو گیا. کیا قصہ ہوا؟ کہا میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں تھوڑا سا یوگرٹ دہی ایک پتیلی میں رکھ دیا تھا ایک کوٹھی کے اندر. بتائیے کہ میں جواب آپ سے لوں گا. ایک کوٹھی کے اندر ایک پتیلی میں ہنڈیا میں دہی میں نے رکھ دیا تھا، اس پر ڈھکنا ڈھانک دیا تھا، باہر نکلنے لگا تو دروازہ گھیر دیا تھا. گردنا کہتے ہیں نا آپ، جنہیں کنجی نہ لگائی جائے ویسے پش کر دیا جائے، گھیر دیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سے ایک کتا نکل رہا ہے، کتے کے منہ میں دہی بھرا ہوا ہے، کتے کے منہ میں دہی بھرا ہوا ہے. اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ جس برتن میں وہ دہی رکھا ہوا تھا اس کا ڈھکنا گرا ہوا ہے، ہنڈیا میں تھوڑا سا دہی کم ہو گیا ہے. پاک ہے کہ نجس؟ آپ بتائیے. ہنسے. امام نے پوچھا کہ یہ تو سب ہے، تم نے اپنی آنکھ سے کتے کو دہی کھاتے دیکھا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب اس کو تو لیگل اسٹائل میں سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں. کہا حضور اپنی آنکھ سے اس کمبخت کو کھاتے نہیں دیکھا، لیکن قرائن تو سارے موجود ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، ہانڈی کا ڈھکنا گرا ہوا ہے، دہی کم ہے، منہ میں اس میں دہی بھرا ہوا ہے. کتنی کتنی گواہیاں موجود ہیں؟ کہا یہ کچھ نہیں، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا. کہنے کپا، یہ ہے یقین کی حد. شریعت مشکل پیدا کر رہی ہے، حل کر رہی ہے. بتائیے کتنا لوگوں کو شک ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات میں، ہائے نجس، ہائے نجس، ہائے نجس، ہائے نجس. اب ہے نہیں کچھ نجس، سب پانچ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. اور یقین کی پوچھ میں آج بتا دی کہ آنکھوں سے دیکھیے، اگر 0.1% بھی بینیفٹ آپ ڈاؤٹ مل سکتا ہے وہ آپ دے دیں. گوشت ہے پاک، سوائے گوشت سے سردی کے وہ مسالہ بات بتاؤں گا، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جب تک میں نے آپ سے کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھائے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ رجس ہے، بس اب وہ چھپتا ہوں گیا بچارا. اس نے ٹھیک ہے میں اس کو پاک مانوں گا، لیکن دل میں اس کے دھڑ 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 یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. کچھ لوگ گزرے، اس کی نہایت مہمان آیا, بیوی کہیں گئی بھی تھی, مہمان بغیر اس طرح کے آ گیا. عربوں میں کچھ بھی ہو لیکن مہمانداری بہت ہوتی ہے, ان میں جذبہ ہی ہوتا ہے. اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں, گھر میں کچھ سامان نہیں تھا, ایک موٹا مرغا پلا ہوا تھا, اس نے کہا لاؤ اسی کو کاٹ کے اور اسی کی کری یا سالن جو بھی ہو بنا کے میں اپنے مہمان کو کھلا دوں. چنانچہ وہ چپکے سے کونے میں گیا, سوئی اس نے ہاتھ میں لی, مرغے کو لٹایا, مرغا تگڑا تھا, گردن پر اس کی سوئی چلائی, تھوڑی سی گردن کٹی تھی کہ وہ پھڑک کے نکل گیا اور خون کی سیٹیں اس کے کپڑوں پر سب پر پڑ گئی. تھا اس نے جھپٹ کے پکڑا اس کو اور پھر اس کو دبا کیا. سنیے گا ذرا, اتنے میں اس کو پیشاب لگنے لگا, وہی موقع کی انتظار میں تھا, یہی موقع تھا, پیشاب لگنے لگا. اب وہاں ظاہر انہوں نے واش روم تھوڑی ہوتے تھے, پرانے زمانہ تھا, وہ باہر نکلا کسی کھنڈر میں جا کے پیشاب کرے, گھر کے پیچھے ایک کھنڈر تھا, وہ اسی صورت سے کہ کپڑوں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں تازہ خون کے, اور ہاتھ میں چھری لیے ہوئے جس سے خون ٹپک رہا ہے, اور گیا پیشاب کرنے کے لیے. وہاں دیکھا کہ ایک لاش پڑی جس کو ابھی کسی نے مارا ہے, ابھی کسی نے چاکو مارا ہے اس کو, مار کے بھاگ گیا اور لاش ہمارے سامنے پڑی ہے. اب یہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ پولیس آ گئی, پولیس کا پتہ نہیں. پکڑ گیا اب وہ لاش کہہ رہا ہے, ارے بھائی میں نے کیسا مرغا کیسی مرغی, لاش سامنے پڑی گئی ہے, دیکھیے وہی ساری 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 جالتے موجود, لاش سامنے پڑی گئی ہے, دامن کا خون کا دھبا ہے, ہاتھ میں چوری اس سے خون ٹپک رہا ہے, تو نہیں قاتل ہے تو کون قاتل ہے؟ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کوئی ہوتا تھا نا, زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہوتا, کوئی کمی چھوڑ کے مغل کا خون ہے کہ آدمی کا خون ہے, خون ہے وہ خون تو. مولا کو خبر ہوئی, مولا تشریف لے گئے, آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو اللہ نے سبق سکھایا ہے, یہ عصمت معصوم ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں صبح پانچ آ جاتا ہے امام معصوم کے بارے میں, تو ادھر سے الہی نظام متحرک ہو جاتا ہے صفائی دینے کے لیے. سلمان نے سنا کہ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے دل میں وسوسہ آیا تھا, تو اللہ نے وہی صورتحال بالکل پیدا کر دی. تو جوانوں اور بچوں اور بوڑھوں, یہاں سے یہ بات آپ لکھ کے جائیے, یاد کر کے جائیے, ہر شے پاک ہے, کل شے انتہا ہے, ہر شے پاک ہے, جب تک کہ آپ کو اس کے نجس ہونے کا 100% یقین نہ ہو جائے. یہ دن مشکل ہے. اور ایک بات سن لیجیے, بہت لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں, یہ احتیاطیں اور مصیبت بن گئی ہیں ہمارے لیے بھائی, یہ احتیاطیں اور پرابلم بن گئی ہیں ہمارے لیے. بھائی خدا نے جو سسٹم بنایا ہے یو ہیو ٹو فالو بیک, آپ اس کو فالو کرنا ہے. آپ اگر یوروپ میں گئے ہیں جہاں عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, یا ہندوستان آئے کہ جہاں سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سب ہیں, اب آپ کھڑے ہوئے لکھنؤ کے اسٹیشن پر یا بمبئی کے اسٹیشن پر یا حیدرآباد کے اسٹیشن پر یا کسی اور اسٹیشن پر, چائے والا گزر رہا ہے, سردی تیز پڑ رہی ہے, چائے گرم, اب آپ کہیں تو یہ ہندو نہ ہو, اور وہ ہو ہندو آپ مسلمان سمجھ کے چائے پی جائیے. تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, تحقیق واجب نہیں ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ ہر شے کو آپ پاس سمجھیں. کہیں تو کل میں وہ لیتا ہوں کتاب, سب میں آپ اعتبار کریں گے جو مسائل بیان کر رہا ہوں وہ میرے تقریباً سبھی کے مسئلے یہی ہیں, لیکن فی الحال جو میں بیان کر رہا ہوں یا عبد اللہ خان جن کا میں مقلد ہوں ان کے یہ مسئلے ہیں جو بتا رہا ہوں. تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, اس کے اگر چوٹی بھی ہو تو ہو سکتا ہے مسلمان بھی کبھی کبھی منت کی چوٹی رکھ لیتے ہیں. کتنی آسانی آپ سے نہیں, کوئی پرابلم نہیں. ہر شے کو پاک سمجھیں آپ اور خوب کھائیں اطمینان سے. اہل کتاب پاک ہوتے ہیں, یہود و نصارہ اور اب تو مجوس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے, میں مستعد نہیں ہوں, لیکن میری اگر زیارت مجھے موقع ملا آیت اللہ سیستانی کی تو میں کچھ معروضات ان کی خدمت میں کچھ مسائل کے سلسلے میں پیش کروں گا. ہندوؤں کو ہم اہل کتاب تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن میں اہل کتاب کہا ہو, لیکن چونکہ میں نے گیتا پڑھی ہے اور گیتا میں توحید خالص کے علاوہ دوسری کوئی شے نہیں ہے, کیونکہ اس میں بت پرستی کی مذمت کی گئی ہے, کیونکہ اس میں بت پرستوں کو احمق قرار دیا گیا ہے اور ویدانت میں اس سے بھی زیادہ ہے, ویدانت میں حضور کے آنے کی پیشن گوئیاں بھی ہیں, تو باتیں تو اس میں سب ایسی پائی جاتی ہیں جو الہامی کتابوں میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ قرآن نے نہیں کہا تو ان کو ہم کم سے کم شبہ اہل کتاب ضرور کہہ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں خدمت کا شروع کر دوں, کہہ دیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ختم کر. تو اب آپ ہاتھ ملاتی ہاتھ میں ملا رہا ہوں, پتہ نہیں کون ہو, یہ گرمی کا زمانہ ہے, پسینے نکل رہے ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہندو ہے کہ کرسچن ہے کہ یہودی ہے, کون ہے, نو پرابلم. آپ رہیے شیخ ہیں, تھینک یو ویری مچ, ہاؤ آر یو, اور پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا نام بھگت رام ہے, یہ مسٹر ڈیوڈ ہے یا کچھ اور ہے, پتا ہو تو سطح پر خط لکھ دیجیے. دیکھیے ایسی بات نہ کیجیے, میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں. مثال دی گئی ہمارے کوئی گناہ چھوٹا تھوڑی ہے, بنی اسرائیل کرتے ہیں سورۃ البقرہ پورا مشہور, اس کو پڑھیے تو اللہ نے حکم دیا کہ سر کو ہو بکارا, ہمارا حکم یہ کہ گائے ذبح کر دو, تو تفسیر میں آیا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا گائے ذبح کر دو, کوئی بھی گائے پکڑ کے سر اسی کاٹ دیتے وہ قصہ ختم ہو جاتا. اب انہوں نے پوچھا ان کا کیسی ہو گائے, تو ایسی ہو ایسی ہو ایسی اور کیسی ہو, کا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, تو جتنا پوچھتے جائیے گا اتنا پھنستے جائیے. شریعت نے آپ کو جو رخصت دی ہے, جو لیوریج دیا, اس سے فائدہ اٹھتی ہے. یہ ہے طہارت کا مسئلہ, چھوڑ لو تو آگے ہو گئے. اب طہارت ہے تو طہارت یہ ہوتی ہے سواتی ندی سے اور پاک ہے اور یہ ہے وہ ہے. ایک میں ٹیکنیکل الفاظ کو چھوڑ رہا ہوں, بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان بہت واجب ہو جاتا ہے, وہاں بھی حکم یہ ہے غسل واجب ہے, مگر اس سے زیادہ ضروری ہے تمہاری صحت. اگر تم پر غسل واجب ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ غسل کرو گے خدا نہ خاصہ تو بیمار ہو جاؤ گی یا بیماری بڑھ جائے گی, تو اب ہمارا حکم یہ ہے کہ اب غسل نہ کرو, تیمم کر لو. صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے بھائی. اب دیکھیے صحابہ کرام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, یہ واقعہ میں نے کسی شیعہ کتاب میں نہیں دیکھا ہے, سنی سورسز میں دیکھا ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے, مقدس صحابی جنگ میں بےچارے زخمی ہو گئے, اچھے خاصے زخمی ہو گئے, ہم دیکھیے صحابہ کرام مرتبہ شریم کر دیتے, آپ واقعہ دیکھ لیجیے. تو جنگ میں زخمی ہو گئے اور ذرا زیادہ مردانگی تھی, کیا چکا تھا میں نہیں کہہ سکتا, کہ اسی حالت میں زخمی تھے اسی حالت میں غسل بھی واجب ہو گیا. تو صحابہ کرام نے ان کو غسل دے دیا, صحابہ کرام نے بڑا مرتبہ تھا ان کو غسل دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غسل دینے کے بعد ہی دوسرے غسل کی نوبت آ گئی. ان کا انتقال کرملال ہو گیا, شہید ہو گئے بیچارے. میں برادران رسول اللہ سے ہاتھ جو میں بہت احترام کرتا ہوں, تو کسی کا دل میں نہیں, آپ اپنی کتابوں میں پڑھ لیجیے اور رسم صحیح مسلم لے لیجیے. بات جب رسول کو اس واقعے کی خبر ہوئی کہ ایک زخمی مقدس صحابی کو دوسرے لوگوں نے غسل دے دیا اور غسل دینے کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا, تو یہ آپ کی کتاب میں پڑھ لیجیے پلیز, میں عربی میرا پڑھ دے رہا ہوں تو صبح نہ رہے. تو رسول نے کیا فرمایا, فرمایا قتلہم اللہ قتلو, اللہ ان غسل دینے والوں کو مارے, انہوں نے اس بیچارے کی جان لے لی, اسے تیمم کیوں نہ کرا دیا, اسے تیمم کیوں نہ کرا دیا. ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن دیکھیے لیول کے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. اب کتنے محترم مقدس ایک صحابہ کرام, لیکن ان میں ایسے بھی لوگ جان پائے جاتے تھے کہ جن کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ تیمم کا موقع کون سا ہوتا ہے, غسل کا موقع کون سا ہوتا ہے. پہلے بیٹھ میں آپ کو یہ سب آتے دکھا سکتے ہیں, اس کی مذمت ہے, احترام ہے, سب کچھ ہے, اس سے میں انکار نہیں ہوں, لیکن جو پوزیشن ہے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کی صحت کیونکہ حفاظت جان شریعت کے مقاصد میں ہے, لہذا آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. وہ سننا کیجیے, غسل کریں گے تو غسل باطل ہے آپ کا. تیمم کیجیے, ڈسپلن, یو ہیو ٹو فالو دا ڈسپلن. لال دل چاہ رہا غسل کرے, نو دل چاہ کرے, معبود کیا چاہتا ہے, معبود چاہتا ہے تیمم کرو, تیمم کریں. دیکھ رہے ہیں آپ شریف کی آسانی. اب نماز میں آ جائیے, نماز میں کتنی آسانیاں ہیں. نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں چھوڑ ہی نہیں جا سکتی, چھوٹ نہیں سکتی, مگر ریلیکسیشن کتنے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو, نو پرابلم, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, ریلیکسیشن سے پڑھ لو. اس میں بھی زحمت ہو رہی ہے, خالی یہاں کے اشارے سے رکو, سجود بجا لیا. اور دیکھیے میں برادران اہل سنت سے دس بستہ گزارش کروں گا, وہ میرے خلوص کو سمجھیں, خدا کے لیے اپنے یہاں آپ اجتہاد کا دروازہ کھول لیں جیسے ہمارے یہاں کھلا ہوا ہے. میں حضرت امام منیفا کا بڑا احترام کرتا ہوں, سنیے آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, بہت بڑے عالم تھے, بڑی مصیبتیں بھی جانے میں اٹھائی ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے. حضرت امام مالک ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑی عظیم شخصیت تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل بڑی عظیم شخصیت تھے. حضرت امام شافعی محبت اہل بیت میں سرشار تھے. عربی زبان میں ایک ہی لفظ ہے جس کے زبر زیر کے بدلنے سے معنوں میں فرق ہو جاتا ہے, جنہ. جنہ کے معنی کیا ہے, جہاں آپ جلدی نہ جائیں, انشاءاللہ جائیں ضرور مگر دیر میں جائیں, اطمینان سے. آخر میں جو جنت ہے وہ عربی میں جنہ کہا جاتا ہے. جنہ جی پر پیش آ گیا, جنہ کے معنی کیا ہے, سپر. جنہ جنہ کے معنی کیا ہے, جن. ابھی کون کہہ رہا ہے, امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. دیکھیے کہ کتنا با کمال شاعر ہے, اتنے بڑے فقیہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حق امام الانس والجن. یہ کون کہہ رہا ہے, امام شافعی وہ معلوم کا دیوان دیکھ لیجیے. علی وہ ہیں کہ جن کی محبت جہنم سے سپر ہے, اگر تمہارے دل محبت علی موجود ہے تو تم جہنم میں نہیں جا سکتے ہو. وسیع منارے وسیع منارے ول جنت. ابھی امام شافعی سے پوچھو مجھے آپ کیا پوچھنا بھائی, ابھی جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے. جہنم کس نے بنایا؟ اللہ نے. مگر وہ بانٹے گا نہیں, اتھارٹی دے دی اس نے مولا علی کو, امام شافعی فرما رہے ہیں. وسیم النار والجنت, علی ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والے. وسیع المصطفیٰ حقا, یہ پیغمبر کے وسیع ہیں امام الانس والجن اور جنوں انس کے امام ہیں. صلوات و محمد والے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے احترام کے بعد ان کا بھی احترام اور برادران اہل سنت کا بھی احترام. کوئی صاحب مجھے دکھا دے کہ ان چار ائمہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہم پر اجتہاد کا دروازہ بند کر دو, آپ کیسے ان کا الزام لگا سکتے ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا, کئی لوگوں کی بلکہ منع کیا. میں کہا کہ دیکھو یہ ہمارا فتویٰ ہے, لیکن اگر بفرض قرآن میں کوئی ایسی بات مل جائے جو ہمارے فتوے سے ٹکراتی ہو, حدیث کو کوئی ایسی بات مل جائے کہ ہمارے فتوے سے ٹکراتی ہو, تو ہمارے فتوے کو ریجیکٹ کر دینا. انہوں نے دروازہ کھولا, آپ نے دروازہ بند کر دیا, تو آپ نے میں آپ کھولے کھولیے اشتہار کا دروازہ, ورنہ پھنسے رہیے گا. زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. 1500 برس میں جو حالات نہیں تبدیل ہوتے وہ آج 15 برس میں تبدیل ہو جاتے. تو ایک وہ شہر جو جمی ہوئی ہے, ایک وہ تحریر شہر کا کیسے ساتھ دے گی اگر آپ اشتہار کا دروازہ نہیں کھولیں گے؟ اس لیے ہمارے الحمد للہ اشتہار کا دروازہ کھلا رہا ہے اور مسائل کے حل نکلتے چلے آ رہے ہیں. حج میں بے شک ہماری علماء کا فتویٰ تھا پہلے اور رسول کی حدیث تھی کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اکیلی نہ جائے نہ محرم کے ساتھ نہ جائے, بس ویلڈ بات ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں حج کا سفر بوئنگ پر تھوڑی ہوتا تھا بھائی, ایئر بس پر تھوڑی ہوتا تھا, حضرت اونٹ جن کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں. ایک ایک سفر میں مہینوں لگ جاتے تھے. پڑھے آپ پرانے زمانے کا 150-200 برس پہلے جو سفر نامے, بڑے دلچسپ پڑھیے کہ تاجکستان سے لوگ جاتے تھے وہ کیسے جاتے تھے, ہندوستان سے لوگ جاتے تھے, افغانستان سے لوگ کیسے جاتے تھے. ایک مصیبت ہوتی تھی بھائی اس عالم میں. بے شک یہ بات صحیح تھی کہ عورت بغیر محرم کے نہ جائے, شیطان کہیں بیٹھا سکتا ہے کسی کو, اس کو اس کے ساتھ دوسرے کو بیٹھا دے گا, خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا. اس لیے سر ٹھیک ہے ایک گارڈ اس کے ساتھ ضرور ہو, ایک محرم اس کے ساتھ ضرور ہو. آج حالات بدل گئے ہیں. شریعت کا اصول ہے سن لیجیے, یتغیر الفتوی بتغیر الاحوال. حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت منجمد نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, متحرک ہے. یتغیر الفتوی بتغیر الاحوال, حالات کے بدلنے سے فتوی بدل جاتا ہے. آپ کو اونٹ پہ کون جاتا ہے بھائی اس کے لیے آپ مجھے بتائیے, وہ سب جاتے ہیں اونٹ کے اوپر, وہ سب گدھے پہ جاتے ہیں, کیڈلک کار, ٹویوٹا, کرولا, اور بتاؤ, مرسیڈیز, آلٹو. آلٹو چھوٹی ہوتی ہے وہ کھانے کا, کہاں ہوگی تم نے, کہاں مرسیڈیز اور کہاں آلٹو, ہم نے کیا لے لی. جی اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا بھائی. آپ کراچی سے جلدی جاتے 4 گھنٹے, 4 گھنٹے میں ماں اللہ ماض اللہ, وہ تو ہنسی لے آدمی جانا پاک و پاکیزہ نیتیں ہوتی ہے کہ آدمی کو خلوت کا موقع کہاں ملتا ہے بھائی. لہذا وہ حالات بدل گئے. حالات بدل گئے تو ہمارے یہاں چونکہ اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے محرم کی طرف کھڑ گئے. وہاں اب ان کے قانون یہی ہیں, تب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا قانون حضرت خادم الحرمین کا, خادم الحرمین ہیں وہ, اس نے انکار نہیں کرتا, چلا وہ میں بھی ہوں, میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, کہتا نہیں کچھ مڈر کے مارے. خادم الحرمین ہیں مگر ان کے دو حرم ہیں, دو حرموں کے خادم, ایک وائٹ ہاؤس ایک بکنگم پیلس, یہ دو حرم ہے کہ جس کے وہ زیادہ مجھے شعیع نہیں, ورنہ میں کتاب لا کے دکھا دوں گا سر, وہ کس شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے, زبیر احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے, زبیر احمد شیعہ تھوڑی ہو سکتی ہے, میرے پاس یہی موجود ہے, شاہ تو پاپا کروشن ہو جائیں گے. اب سعودی گورنمنٹ قانون ہے بھائی, اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں فکری اعتبار سے کیونکہ حالات بدل گئے, اس لیے فتویٰ تبدیل ہو گیا, صلوات پر محمد و آل. اچھا تو یہ چیزیں نجس پاک کرنے والی بھی چیزیں ہیں, جس میں ایک ہے استحالہ. استحالے کے معنی کیا ہے؟ کہ جب کوئی نجس ہے, دیکھیے ایک ہوتا ہے نجس سے ہوتا ہے مطلب نجس, وہ آپ لوگ فرق نہیں سمجھ پاتے, نجس سے غلط ہے مطلب نجس سے غلط ہے, نجس وہ جو پاک ہی نہ ہو سکے, جیسے خنزیر, اسے آپ سمندر میں ڈوبو کے نکالیں گے وہ اور نجاست پھیلائے گا تم بتا, اس کو سوکھا ہی رہنے دیجیے, غنیمت ہے نا. لیکن یہ میرا رومال گیلا اس سورج سے ٹچ ہو گیا تو یہ نجس نہیں ہے, یہ متنجس ہے, یہ ایک نٹ صاف ہو جائے. تو ایک مرتبہ صلوات دینے آپ لوگ, تو ایک وہ شاید نجس العین ہے, اگر اس کی ماہیت بدل جائے وہ کم ہو گیا, ماہیت چینج ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے. جو اصل ہے جسم کے لیے وہی اصل ہے روح کے لیے. کافر نجس ہے, مشرک نجس ہے, ہے نجس. اب یہ کیسے پاک ہو؟ ٹیلیفون لا کے کھوتے دیجیے اس کو, بیماری میں نہلائیے, ہاسپٹل پر لے جائیے, منوڑا میں لے جائیے, جتنے چاہے ہوتے دیجیے, وہ بیچارہ ویسے ہی رہے گا, وہ بیچارہ ویسے ہی رہے گا. جانور بکرے وغیرہ پہ بٹایا, اسے سدو کا نام لے کے اسے دبا کر دیا, گیا بیچارہ, وہ مہتا ہو گیا, مردار ہو گیا, نجس ہو گیا. اور آپ نے کہا بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر, کام وہی, چھری وہی, ہاتھ وہی, زبان بدل گئی, الفاظ بدل گئے. شیخ صدو آئے تو بکرا نجس ہو گیا, اللہ کا نام آیا تو پاک ہو گیا. جیسا مسائل میں کروں سمجھتے رہیے کدھر جا رہے ہیں میرے سارے. غیر اللہ کے نام پر اگر آپ نے کسی بکرے کو ذبح کر دیا, گیا وہ میسا ہے, مردہ ہے, نجس ہے. بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر قبل روح ہو کے اسے ذبح کیجیے, تب وہ پاک ہوتا ہے. اب کسی انسان کو پاک کرنا تو کیا کریں؟ اس کو بھی لٹائیں, قبل روح اسی گلے وہ سوئی رکھیں اور کہیں بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر. اللہ کے نام کا اثر یہ ہے کہ جانور پر نہیں لیا گیا تو مردار, اور ذبح کے وقت نام لے لیا گیا تو پاک. یہ گھنشیام داس میرے ساتھ آئے, گھنشیام داس بس مورتی پوجا کرتے تھے, مورتی پوجا سے ان کو نفرت ہو گئی, ان کا لا الہ الا اللہ, مورتی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے, موحد ہو گئے وہ, مگر ابھی کافر ہیں, پاک نہیں ہوئے. ابھی کافر ہیں. ارے آپ مسلمان حضور کی قدر نہیں کرتے, حضور کی عظمت کا احساس نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ٹھیک ہے آدمی موحد ہو جائے گا, لیکن اگر مشرک و کافر تھا تو مشرک تو نہیں رہے گا لیکن کافر پھر بھی رہے گا. اگر اسے پاک ہونا ہے تو جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا پاک نہیں ہو سکتا. اب ولایت کا بھی یہی مسئلہ تھا لیکن اب وقت نہیں رہ گیا, ان شاء اللہ موقع ہوا تو کل میں رکھوں گا. ایک مطلب مسئلہ بات دینا تھوڑا, تو دیکھیں شریعت مشکل کشا ہے اور شریعت کتنی آسان ہے. کسی بھی معمولی سے معمولی شہر کو بھی آ کر جانیں گے نہیں تو مشکل ہو جائے گی, اور جانتے چلے جائیں گے تو مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی. ایک بات اور دیکھیے کہ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے کتنے رخ ہیں جو کہتے وہ آپ کے سامنے, سچا ایمان ہے تو مشکلیں اس سے سب کچھ چھین سکتی ہیں, اس کے لبوں کی مسکراہٹ نہیں چھین سکتی, وہ مسکراتا رہے گا, اس کے دل کی دھڑکن کوئی نہیں بڑھا سکتا, اس کے بلڈ پریشر کو کوئی ہائی نہیں کر سکتا. ایک چھ مہینے کا بچہ جب مردوں میں کربلا کی گور میں خون اگل رہا تھا, آسمان اور زمین کانپ رہے تھے, ملائکہ سکتے سب کی نظریں حسین پر تھیں, حسین کیا فرمائے تھے, فرمائے تھے پالنے والے یہ مصیبت بھی آسان ہے. او بابا یہ مصیبت بھی آسان ہے, اس لیے کہ تیری رضا کے لیے قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. بس دو منٹ میں جسے پہنچ جائیں گے بہت مشکل ہو جاتی ہے. آج آپ زینب کے لاڈلوں کا حال سنتے ہیں, اس سے پہلے ایک بچے کا حال اور سن لیجیے. حسین کا ایک سپاہی تھا مسلم ابن اوس اجائے اسدی, ان کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی, سر و ریش کے بال سفید تھے, میدان میں آئے تو پپوٹوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رومال سے کس کے آئے تھے, آئے لڑے بہت سو قتل کیا, زخمی ہوئے گھوڑے سے گرے, سانس اکھڑ چکی تھی, دنیا سے جا رہے تھے کہ اتنے میں حبیب سرانے پہنچے. کیا مسلم اگر تمہارے بعد یہ معلوم ہوتا کہ کچھ دنوں زندہ رہنا ہے تو تم سے کہتا وصیت کرتے جاؤ, وصیت پر عمل کرنے میں بہت ثواب ہوتا ہے. آگے آگے تم جا رہے ہو, پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں, وصیت کے فرمائش کیا کروں. یہ آواز مسلم کے کان سے ٹکرا گئی, زبان کو کچھ کہہ نہ سکتے تھے, ہاتھ اٹھا, ہاتھ بھی نہیں بلکہ تھرتھراتی انگلی اٹھی اور حسین کی طرف اشارہ کیا کہ اب بھی وصیت ہے حبیب, دیکھو کچھ ہو جائے مگر فاطمہ کے لال کے اوپر آسمان. یہ وصیت کر کے مسلم انگلی کے اشارے سے دنیا سے رخصت ہوئے. حسین نے اپنے شہید کی لاش اٹھائی, لا کر خیمے کے سامنے رکھی. ابھی مسلم کے سرانے سے حسین رکنے نہ پائے تھے کہ خیمے کا پردہ بلند ہوا, ایک 12-13 برس کا بچہ دوڑتا ہوا میدان کی طرف چلا, لمبی تلوار زمین پر خط دیتی جاتی تھی. پوچھا کس کا بچہ, کہاں جا رہا, پکڑ کے لاؤ اس کو. امام کے سپاہی دوڑتے گئے اس کو لے کر آئے, کہاں جا رہا ہے, کہاں میدان میں, کہاں معلوم نہیں کہ میدان میں تلواریں چل رہی, تیر چل رہا ہے, نظر چل رہی, کہاں کیوں جا رہا ہے. سنیے بچے کا, کربلا کے بچے, کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں, جانتا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں, کہا پھر کیوں جا رہا ہے. کہا اس لیے کہ مسلم کے شہید ہونے کے بعد آپ کے دل پر میل نہ آنے پائے کہ اب آپ کا کوئی بچانے والا نہیں. جب تک خیموں میں ہم چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں. امام نے سنایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ نابالغ بچوں پر سے جہاد ثابت ہوتا ہے, کہا معلوم ہے مجھے, لیکن میری اور قاسم کے منہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, قاسم بھی تو شہید ہونے والے ہیں. تو امام نے فرمایا قاسم کو میں اجازت دوں گا, تیرے لیے ضروری تھا کہ یا تیرا باپ اجازت دے یا کم سے کم تیری ماں اجازت دے. کمول آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. دیکھ کر بڑا بچے کتنے ذہین ہیں. کمول آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. باپ کا جہاں تک تعلق ہے تو باپ کی لاش تعداد ختم ہو پڑی ہے. ماں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میرے جس کا لباس میری ماں نے پہنایا ہے. قبر لباس میری ماں نے باندھی ہے. میری ماں نے کہا کہ میں آپ جا کر میں جان قربان کروں. یہ صحابی کا بچہ اور دو بچے زینب کے اور نو محمد. پیارے پیارے بچے. جب کئی بنی ہاشم میں شریف کئی شہید ہو گئے تو زینب نے فضا سے کہا کہ فضا ذرا اور نو محمد کو بلاؤ. بچے آئے ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. مادر گرا نے ارشاد کہا کہ کیا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ دیکھو کھلا شہید ہو گیا, کھلا شہید ہو گیا, کھلا شہید ہو گیا. تم ابھی سامنے زندہ پڑے ہو. میں نے اسی کے لیے پالا تھا تم کو. کہا مادر گرامی آپ ناراض نہ ہو, ہم تو بار بار تڑپ تڑپ کر مامو جان سے کہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ وہ ہمیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. غیرم نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. دیکھیے کچھ باتیں سنیے, کچھ باتیں سوچیے. حسین کے ایسے ماموں سے جب زینب کی ایسی بہن نے یہ کہا ہوگا کہ بھیا آپ میرے بچوں کو شہید ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے, سوچیے سوچیے تو امام کے دل پر کیا گزری. بہرحال شہزادی نے کچھ اس انداز سے تڑپ کے کہا کہ امام نے سر جھکایا. بچے کربلا کے میدان میں آئے, چھوٹے بچے تھے مگر حسین کوئی سپاہی چھوٹا ہو یا بڑا یوں ہی نہیں پکڑو گیا, مار کے مرا, مار کے صحیح ہوا. لشکر کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. لشکر نے ترقی کی کہ دونوں بچوں کو الگ الگ کر دیا اور جب دونوں بچے گر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کے بعد جی گرے دونوں بچوں کی آواز آئی کہ امو جان ہم دنیا سے جا رہے ہیں. کیا گزری ہوگی حسین کے دل کے اوپر. حسین پہنچے, دو بچے تھے, عباس کو بھی ساتھ لے لیا. کہ عباس تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. آئے اور آنے کے بعد دونوں کی لاشیں اٹھائی. میں جب تک کوئی بات دیکھ لیتا دنوں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک لاش عباس نے اٹھائی, ایک لاش حسین نے اٹھائی, لا کر خیمے کے دروازے پر رکھی. اکثر لاشیں جب خیمے کے گھر پر آئی ہیں تو زینب تڑپ کر خیمے کے باہر آ گئی. آپ کو یاد ہوگا ارے ایک دور کی لاش آئیے تو زینب آ گئی تھا نا خیمے کے باہر. ارے بھتیجے کی لاش پر جو بہن چھپی آ گئی خیمے کے باہر, اپنے بچوں کی لاش لاشیں آئی ہیں اور فضا نے جا کر کہا کہ دیدی آپ کے بچے آ گئے ہیں. میں فکر ہوں بغیر دیکھے نہیں کہتا. زینب نے جواب دیا میرے بچے آ گئے, کیا میں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ آ جائیں؟ کہا آ کر دیکھیے تو کہ مندر کیا ہے, زندہ نہیں آئے ہیں, لاشیں آئی ہیں. بس جیسے یہ سنا کہ لاشیں آئی ہیں بچے ایک دفعہ سجدہ محبوب میں سر رکھ دیا. پالنے والے تیرا شکریہ کس طرح ادا کروں کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا اور میرے بچے میرے بھائی پن سا بس.